یہ اشعار حضرت طائف صاحب دامت برکاتہم کے ہیں.
ایمان بچانا ہو بت سے تو جان لڑانا کیا مشکل. ایمان بچانا ہو بت سے تو جان لڑانا کیا مشکل. جب جان لڑانا آسان ہو پھر آنکھ بچانا کیا مشکل. جب جان لڑانا آسان ہو پھر آنکھ بچانا کیا مشکل. ایمان بچانا ہو بت سے تو جان لڑانا کیا مشکل. ایمان بچانا ہو بت سے تو جان لڑانا کیا مشکل. جب جان لڑانا ہو پھر آنکھ بچانا کیا مشکل. جب جان لڑانا آسان ہو پھر آنکھ بچانا کیا مشکل. ڈاکو سے لوٹیروں سے لڑ کر جب مال بچانا سہل ہے پھر. ڈاکو سے لوٹیروں سے لڑ کر جب مال بچانا سہل ہے پھر. ایمان کے قصاقوں سے بلا ایمان بچانا کیا مشکل. ایمان کے قصاقوں سے بلا ایمان بچانا کیا مشکل.
قزاق ڈاکوؤں کو کہتے ہیں. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارہ. آپ نے یہ پڑھا ہوگا کبھی, اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ. اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارہ, یعنی اعلان موت کا فرشتہ آتا ہے نقارہ بجاتا ہے اور سب کے سامنے روح قبض کر کے لے جاتا ہے, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ, یعنی جب موت کا فرشتہ آ گیا اور اس نے اللہ کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. بہرحال یہاں قزاق سے مراد ہے ڈاکو. کچھ ڈاکو تو وہ ہوتے ہیں جو مال کے ڈاکو ہوتے ہیں, جان کے ڈاکو ہوتے ہیں, اور کچھ ڈاکو وہ ہوتے ہیں جو ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب ہم اپنے مال کو بچانے کے لیے, اپنی جان کو بچانے کے لیے بعض اوقات جان لڑا دیتے ہیں, مزاحمت کرتے ہیں, مال بچانے کے لیے، تو ایمان بچانے کے لیے کیا مزاحمت نہیں کرنی چاہیے ہمیں؟ یقیناً ایمان کے قزاقوں سے ایمان بچانا کیا مشکل ہے، کیونکہ اس میں بہرحال جان تو نہیں جاتی نا، اس میں تو جان جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، جب ہم مزاحمت کرتے ہیں تو جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، بعض اوقات 99% بلکہ 100% یقین ہوتا ہے کہ ایسا ہے کہ مار بھی سکتا ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود اپنے مال کو بچانے کے لیے آدمی جان لڑا دیتا ہے، لیکن ایمان بچانے میں جان نہیں جاتی، یہ پکی بات ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ ایمان آسانی سے ہم لٹوا دیتے ہیں، تو بتایا کہا ہی جا رہا ہے کہ ایمان بچانا کچھ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت سے کام لے لو، ہمت سے کام لے لو گے تو انشاءاللہ ایمان بھی بچ جائے گا، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. حقیقت یہ ہے کہ بظاہر گناہوں سے بچنا مشکل نظر آتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، جب آدمی جان لڑانے کا سوچ لیتا ہے تو پھر انشاءاللہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، نظر بچانا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہاں پر شروع کے شعر میں جو بت کا ذکر کیا ہے، تو بت سے مراد یہاں ویسے تو نامحرم ہیں کہ جن کی طرف نگاہ کرنے سے ایمان بعض اوقات چلا جاتا ہے، بعض اوقات ایمان میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے، حدیث شریف میں بھی آتا نا ایمان و یزید ہوئے انقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، تو بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو گناہ کے جو کام ہیں ان کے کرنے سے بعض اوقات ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ایسا موقع آ جائے تو گناہ کو چھوڑ دیں اور جان لڑا دیں. وہاں پر جان لڑانے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو کہہ دیں کہ بھئی چاہے جان چلی جائے لیکن یہ گناہ نہیں کروں گا، میں مرتا ہوں تو مر جاؤں لیکن گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. جب آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے اور ایسا اٹل جو ہے وہ اپنا ارادہ کر لے گا تو انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت بھی اس کی مدد فرما دے، مدد تبھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
ڈاکو سے لوٹیروں سے لڑ کر جب مال بچانا سہل ہے پھر ڈاکو سے لوٹیروں سے لڑ کر جب مال بچانا سہل ہے پھر ایمان کے قزاقوں سے بھلا ایمان بچانا کیا مشکل ایمان کے قزاقوں سے بھلا ایمان بچانا کیا مشکل نظریں جو بہکنا جانتی ہیں وہ راہ پہ آ بھی سکتی نظریں جو بہکنا جانتی ہیں وہ راہ پہ آ بھی سکتی ہیں نظروں کا اٹھانا سہل ہے تو نظروں کا گرانا کیا مشکل نظروں کا اٹھانا سہل ہے تو نظروں کا جھکانا کیا مشکل.
ان کو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل تو مضمون ہے یہ، جب ایک صاحب نے یہ لکھا تھا کہ آنکھ اٹھانے کی قدرت تو ہے لیکن آنکھ ہٹانے کی قدرت نہیں ہوتی. تو حضرت نے فرمایا کہ غلط کہتے ہو تم, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. جب اٹھانے کی قدرت ہے تو گرانے کی بھی قدرت ہوگی. یہ کوئی راشا تھوڑی ہے, جس کے ہاتھ میں راشا ہوتا ہے اس بیچارے کو قدرت نہیں ہوتی نہ ہاتھ کے روکنے پر, اس لیے کہ وہ بیماری ہے. لیکن یہ اپنی جو ہے وہ ارادے سے, جو آدمی آنکھ اٹھا سکتا ہے وہ اپنے ارادے سے گرا بھی سکتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ صاحب آنکھ جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے لیکن ہٹا نہیں سکتے, اس پر ہم قادر نہیں ہیں, ایسا کہنا غلط ہے. تو اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ جب آدمی آنکھ اٹھا کر دیکھنے پر قدرت رکھتا ہے تو اس آنکھ کو ایک لمحے میں ہٹا بھی لو. اگر اچانک آنکھ اٹھ گئی تو قدرت اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ہٹ بھی سکتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ آدمی اس پر قدرت نہیں رکھتا. لیکن بس بات وہ ہے کہ جب حرام لذتوں کو آدمی حاصل کرتا ہے تو اس وقت پھر سب کچھ بھول جاتا ہے, نفس اس کو یہ سب باتیں بھلا دیتا ہے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑی سی ہمت درکار ہے بس.
نظریں جو بہکنا جانتی ہے وہ راہ پہ آ بھی سکتی ہے, نظریں جو بہکنا جانتی ہے وہ راہ پہ آ بھی سکتی ہے, نظروں کا اٹھانا سہل ہے تو نظروں کا جھکانا کیا مشکل, نظروں کا اٹھانا سہل ہے تو نظروں کا جھکانا کیا مشکل, انوار تہجد کے سارے ایک بد نظری پر لٹتے ہیں, انوار تہجد کے سارے ایک بد نظری پر لٹتے ہیں, اس بات کا گڑا جائے پھر جان سے جانا کیا مشکل, اس بات کا گڑا جائے پھر جان سے جانا کیا مشکل, انوار تہجد کے سارے ایک بد نظری پر لٹتے ہیں, انوار تہجد کے سارے ایک بد نظری پر لٹتے ہیں, اس بات کا گڑا جائے پھر جان سے جانا کیا مشکل.
تہجد جب انسان تہجد پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو یہ کہا بھی کہ ہمیں جو کچھ ملا رات کے جاگنے سے ملا, یعنی اپنی راتیں اپنی نیند تھوڑی سی قربان کرنی پڑتی ہے, اور آخری پہر اٹھ کر دو چار رکعتیں پڑھے اللہ رب العزت کے حضور, اور اس کے بعد پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے, تو اس تہجد کی نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت بہت کچھ انعام و اکرام سے نوازتے ہیں. تو جو انوار اور جو ثمرات ان عبادات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں, ایک بدنظری کی وجہ سے اس کے سارے انوار و برکات ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اتنی محنت بھی کریں, راتوں کو اٹھیں, نماز بھی پڑھیں, اور اس کے بعد پھر دن میں بد نظریاں کرتے پھریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو انوار و برکات ہمیں حاصل ہوئی وہ ایک بد نظری نے ضائع کر دی. تو یہ اس سے بڑی بیوقوفی کی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ آنکھیں روزہ اطہر پر
صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آنکھیں روزہ اطہر پر برسی ہے کبھی یہ بھی سوچے یہ آنکھیں روزہ اطہر پر برسی ہے کبھی یہ بھی سوچے پھر ایسی روشن آنکھوں کو ظلمت سے بچانا کیا مشکل پھر ایسی روشن آنکھوں کو ظلمت سے بچانا کیا مشکل جب تائب پارس سے مل کر لوہا سونا بن سکتا ہے جب تائب پارس سے مل کر لوہا سونا بن سکتا ہے دیوانہ گر سے مل کے کوئی بن جائے دیوانہ کیا مشکل دیوانہ گر سے مل کے کوئی بن جائے دیوانہ کیا مشکل جب آنکھ اٹھانا سہل ہے تو پھر آنکھ جھکانا کیا مشکل.
پارس پتھر کے بارے میں آپ نے سنا ہے. عام طور پر مشہور یہ ہے کہ پارس پتھر اگر لوہے سے مل جائے چھو جائے تو وہ لوہا سونا بن جاتا ہے. تو جب ایک پارس پتھر میں اتنی خاصیت ہے کہ لوہے کو سونا بنا دے تو اگر اللہ والے کے پاس کوئی چلا جائے تو کیا اللہ والا نہیں بن سکتا؟ دیوانہ گر سے مراد یہ ہے کہ جو دیوانے بناتے ہیں. کن کے دیوانے؟ اللہ کے. لیلاؤں کے دیوانے نہیں بلکہ مولا کے دیوانے بناتے ہیں. ان کی صحبت میں جا کر اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو آدمی جب ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں جائے تو کیا وعید ہے یہ اللہ کی رحمت سے کہ وہ خود آدمی اللہ والا بن جائے دیوانہ بن جائے اللہ کا. جب اللہ نے اپنی ایک پتھر میں یہ صفت رکھی ہے تو انشاءاللہ یقیناً اللہ والوں کے قلوب میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کے پاس جا کر ان کی صحبت میں رہ کر وہ جانے والا بھی اللہ والا بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس بات. گزشتہ اتوار کو جو بات میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں. تمہاری دنیا, کتنا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا. یعنی اس دنیا کو اپنا بھی نہیں کہا. ہم تو اس دنیا پر مرتے مٹتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا, تم جو اس دنیا سے محبت کرتے ہو جو اگرچہ محبت کے لائق نہیں ہے لیکن اس تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں, النساء والطیب یعنی عورتیں, خوشبو، وجال تو قرت آئینی پھر سلاد، اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے میری، یعنی میرے لیے اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ نماز پڑھنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو اس سے ایک عورت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو فضیلت عطا فرمائی، کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سے جو چیزیں پسند کی ان میں سے ایک عورت بھی ہے، اور یہاں مراد عورت سے وہی ہے جو اپنی بیوی ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، دوسروں کی عورتوں کو پسند نہ کرتا پھر آدمی، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کو اللہ نے جو بیوی دی ہے اس کی قدر کرے، اور یہ سمجھے کہ بھئی اس دنیا کی بہترین متاع وہ ایک امرأت صالحہ نیک عورت. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اس سے، اللہم انی اعوذ بک عن امرأت تشیبنی قبل المشیب، کہ میں ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں اے اللہ جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. اس سے ہی پتہ چلا کہ اگر عورت اچھی نہ ہو تو اس کے غم میں آدمی بڑھاپے سے پہلے بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ میں ایسی اولاد سے بھی پناہ چاہتا ہوں یکون وبالن، جو میرے لیے وبال بن جائے، مصیبت بن جائے. تو پتہ چلا کہ یہ دونوں چیزیں نعمت ہیں، لیکن کبھی کبھی وبال بھی بن جاتی ہیں، مصیبت بھی بن جاتی ہیں. تو اس لیے نیک عورت تلاش کرو، اپنے لیے پسند کرو تب بھی، اپنی اولاد کے لیے پسند کرو تو نیک صالح تلاش کرو. آج ہمارے یہاں مال دیکھا جاتا ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم ساری خوبیاں تلاش کرتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے ہم اس میں یہ خوبی تلاش نہیں کرتے. اسی طریقے سے عورتوں کا معاملہ ہے کہ جب وہ یعنی ان کو تلاش ہوتی ہے کہ بھئی کوئی صحیح لڑکا مل جائے، تو وہاں بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ دین کے علاوہ باقی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں واضح ارشاد فرما دیا کہ چار وجہ ہیں جس کی وجہ سے آدمی کسی سے شادی کر سکتا ہے، یعنی چار وجوہ ہیں عام طور پر، یعنی لمالیہا ولی جمالیہا ولی حسبیہا ولی دینیہا. یہ چار وجوہ آپ نے بیان فرمائی کہ یا تو مال کی وجہ سے آدمی شادی کرتا ہے، یا حسب نسب بہت اچھا اس لیے شادی کرتا ہے، یا یہ کہ جمال کی وجہ سے یعنی خوبصورتی ہے اس لیے شادی کرتا ہے، اور یا پھر دین کی وجہ سے کہ بہت دیندار ہے. تو آپ نے فرمایا فس پھر ذات الدین، تم دین کو ترجیح دو، اس لیے کہ باقی رہنے والی چیز ہے. مال ختم ہو جاتا ہے، جمال ختم ہو جاتا ہے، چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، کمر جھک کے مشلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، یہ چار دن کی جوانی ہے، اس کے بعد جب بڑھاپا آیا اب جھک کے چل رہے ہیں، آٹھ نمبر کا بارہ نمبر کا چشمہ آنکھ پر لگ گیا، ہاتھوں میں لاٹھی آ گئی. بچے بعض اوقات مذاق کرتے ہیں کہ بڑی بھی کیا کوئی چیز گم ہو گئی، گم بم تو نہیں ہوئی ہوتی لیکن جوانی گم ہو گئی، جس نے سیدھا کر رکھا تھا بالکل، لیکن جہاں جوانی گم ہوئی بندہ ٹیڑھا ہو گیا، جھک گیا. تو کمر جھک کے مچھلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. پہلے جو ہے وہ ابو اور ڈیڈی کہلانا پسند کرتے تھے، اب کوئی انکل کہہ رہا ہے، کوئی نانا کہہ رہا ہے، کوئی دادا کہہ رہا ہے، غصہ بھی آ رہا ہے، لیکن کیا کرے، بن جو گئے. تو یہ وقتی بات ہوتی ہے، اس لیے آدمی تلاش کرے نیک صالح عورت اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے. اسی طریقے سے دین کو ترجیح دے آدمی، دین باقی رہنے والی چیز ہے. حتیٰ کہ اگر آدمی دنیا سے چلا بھی گیا تو انشاءاللہ اس کے دین کے اثرات اس کی اولاد میں، ان کے بچوں میں جو آئیں گے، وہ اس کے لیے انشاءاللہ اس کی قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ بن جائے. لیکن اگر دین نہیں تھا ہمارے پاس، مر گیا، مال چھوڑ گیا، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بڑھاپا آ گیا، جوانی ختم ہو گئی، خوبصورتی ختم ہو گئی، حسب نسب کو کیا چاٹے گا آدمی، بتائیے. تو حسب نسب بھی کوئی اصل چیز دین ہے، جو اصل ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا، اور جو عارضی چیزیں ہیں ان سے دل لگا لیا. جس طرح اصل آخرت ہے تو آخرت کو ہم نے بھلا دیا، اور دنیا عارضی جگہ ہے اس سے دل لگا لیا. کسی نے کیا اچھی بات کہی، جب ایک سے بزرگ سے کسی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، لوگ جو ہے وہ دنیا سے مرنا ناپسند کرتے ہیں، آخرت کی طرف جانا ناپسند کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ بات یہ ہے کہ آبادی سے ویرانے کی طرف جانا لوگ ناپسند کرتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے اپنی دنیا آباد کر لی تھی، آخرت کو آباد نہیں کیا، اس لیے وہ ویرانہ ہے ان کے لیے، اس لیے اس ویرانے کی طرف جانا پسند نہیں کرتے. لیکن جنہوں نے اپنی دنیا کو برباد اور آخرت کو آباد کر رکھا ہے، ان کو وہاں جانے میں کوئی ڈر نہیں لگتا، وہ بسد خوشی جاتے ہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ کئی بزرگ ایسے گزرے جنہوں نے کہا کہ ہم تو 30 سال سے انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آئے موت کا فرشتہ اور لے جائے ہمیں، ہم تو تیار بیٹھے. اور کتنے لوگ اس خوشی میں رہتے ہیں سرشار کہ وہ کون سا دن ہوگا کہ جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی. یقیناً مرنے کے بعد ہی سب کچھ ممکن ہے، زندگی میں تو ممکن نہیں ہے. ان آنکھوں سے تو اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے. لا یدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن اس نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، کم از کم دنیا میں. ہاں جب اس دنیا سے گزر جائیں گے انشاءاللہ، اگر اعمال اچھے ہوئے تو یقیناً اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوگی. بہرحال بات آ گئی دین کی، کیا دین کو ترجیح دینی چاہیے. دوسری بات یہ سمجھیے کہ زندگی استوار ہوتی ہے میاں بیوی میں آپس میں محبت سے. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تو یقیناً گاڑی پھر چلتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اسی یہی وجہ ہے کہ اللہ اور رسول نے فرائض و حقوق سب کے بیان کر دیے، شوہر کے حقوق بھی بیان کر دیے گئے، بیوی کے حقوق بھی بیان کر دیے گئے، اور دونوں کو یہ تعلیم دی کہ ہر شخص دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے اپنے حق وصول کرنے کی بنسبت. اپنا حق ہم وصول
چاہے نہ کریں، لیکن جو دوسروں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کریں. انشاءاللہ جب یہ طریقہ اختیار کریں گے تو گاڑی پھر چلے گی، لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو گاڑی رک جائے. اور اللہ رب العزت کو یہ بات سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ میاں بیوی میں تعلقات خراب ہوں، کیونکہ یہی ذریعہ ہے آگے دنیا کے پھیلاؤ کا. اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر روز شام کے وقت اپنا دربار سے جاتا ہے اور اپنا تخت بچھاتا ہے کہاں پر، سمندر، اور وہاں اس کے چیلے چانٹے دنیا سے آ کر جمع ہوتے ہیں اور اپنی کارکردگی دن بھر کی پیش کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے فلاں شخص کو نماز پڑھنے سے روک دیا، فلاں شخص کو عبادت کرنے سے روک دیا، فلاں بچہ جو مدرسے میں جا رہا تھا پڑھنے کے لیے ہم نے اس کو کھیل میں لگا دیا اور وہ پھر پڑھنے نہیں گیا. تو یہ ساری کارکردگی آ کر وہ اپنے گرو کو بتاتے ہیں، تو وہ سب کو شاباش دیتا ہے. پھر ایک چیلا آتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب آج میں نے وہ کام کیا کہ دو میاں بیوی میں تفریح کرا دی، لڑائی کرا دی، جس کی بنیاد پر ان دونوں میں تفریح ہو گئی اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی. تو شیطان انتہا درجے خوش ہوتا ہے، کھڑے ہو کر اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو ہے میرا اصل چیلا، تو ہے میرا اصل چیلا، تو نے کام کیا اصل. کیونکہ دو میاں بیوی کو جدا کرنا اصل میں صرف دو میاں بیوی ہی کو جدا کرنا نہیں ہے، بلکہ خاندان کے خاندان جو ہے جدا ہو جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات ایسی لڑائیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں کہ گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ تبھی برقرار رہتا ہے جب ایک دوسرے کے حقوق آدمی ادا کرے. اگر حقوق ادا نہیں کریں گے تو وہیں سے لڑائی شروع ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شوہر کے حقوق بھی بیان کر دی، مرد کی، آپ نے بیویوں کے حقوق میں، مردوں کے حقوق کے سلسلے میں سب سے بڑی قرآن مجید میں آئے تھے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں یہ قوام ہے عورتوں پر. اب بعض لوگوں نے قوام کے معنی جو ہے وہ حاکم سے کیے، لیکن اصل اس کے معنی ہیں منتظم، منتظم یعنی قید منتظم کو فیصلہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو فیصلہ تو منتظم ہی کا چلتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں پر بادشاہ ہو گیا، اب وہ حکم چلائے بیٹھ کر جو چاہے کرتا رہے، ایسا نہیں. اللہ رب العزت نے قوام فرمایا. ہمارے یہاں مدارس میں جو استاد بچوں کی نگرانی کرتا ہے اس کو قیم کہتے ہیں، ایک ہی ہے اصل بچوں کی نگرانی کرنے والا. اسی طریقے سے قیم، قوام، کا مطلب منتظم اور نگران کے نگہبان کے, تو گاڑی تو اسی طرح چلتی ہے. اور بات یہ ہے کہ بھائی ہم چھوٹا سا سفر جب شروع کرتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا سفر بھی ہو تب بھی تم میں سے اگر دو تین آدمی ہو تو تمہیں چاہیے کہ ایک قومی مقرر کر دو تاکہ سفر میں سہولت ہو جائے انتظامی اعتبار. اب لازمی بات ہے ہم جس کو امیر بناتے ہیں تو وہ ہمارا بادشاہ نہیں ہو گیا, وہ یا ہم اس کے غلام نہیں بن گئے, لیکن انتظامی امور کو درست رکھنے کے لیے چلانے کے لیے یہ کہا کہ ایک حاکم مقرر ہو جائے, ایک جو ہے امیر بن جائے تاکہ وہ اس کی بات مان کر چلے, سفر میں سہولت ہو جائے. تو جب چھوٹے سے سفر کے لیے ایک امیر کی ضرورت ہوتی ہے تو زندگی کے اس لمبے سفر پر کیا امیر کی ضرورت نہیں؟ پھر ایک امیر تو یہ ہے کہ میں بنا لوں یا آپ بنا لیں, اور ایک امیر یہ ہے کہ پیدا کرنے والا بنا لیں. وہ ہماری فطرت کو سمجھتا ہے, اس نے مردوں کو بھی پیدا کیا, اس نے عورتوں کو بھی پیدا کیا. اس لیے جب مرد اور عورت اسی کی تخلیق ہے, اسی نے پیدا کیا ہے, تو اسی سے پوچھ لو کہ اللہ ہم جو ہے وہ میاں بیوی ہم میں سے کون امیر ہو. اللہ رب العزت نے خود ہی فیصلہ فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہے قوام ہے, منتظم ہے, نگہبان ہے عورتوں. اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ فرما دیا. اب اگر کوئی فیصلے کو قبول کر لے گا تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی, لیکن اگر قبول نہیں کرے گا, جیسے کہ آج کی دنیا کا پروپیگنڈا ہے کہ مرد کے ساتھ بال عدالتی قائم کر دی گئی, عورت کا استحصال کیا جا رہا ہے, الحمد للہ یہ ان کا پروپیگنڈا ہے جو عورت کو مچھر کے برابر بھی نہیں سمجھتے. ان کے یہاں کیا ہے, عورت تو ذریعہ ہے کمائی کا ان کی نظر میں. ہمارے یہاں تو عورت کو ہم شریعت اسلامیہ نے کہا کہ یہ ایسی جو ہے چیز ہے قیمتی کہ بچاؤ پردہ کراؤ. ابھی تو سمجھ سمجھ کی بات, بات یہ ہے کہ بھائی جب قیمتی چیز ہوتی تو چھپا کے لے جاتے ہو کہ سب کے سامنے کھلم کھلا لے جاتے ہو, سونا چاندی ہاتھ میں لے کے جاتے ہو, دیکھے تو جاؤ نا بازار, گوشت جو لے کے آتے ہو تو چھپا کے لاتے ہو نا, چیز کھوے نہ چینے نہیں, یا تھال کے اوپر سر پہ رکھ کے لاتے ہو گوشت لے کے جا رہے ہیں, اتنے چیز کھوے پیچھے پڑ جائیں گے کہ پتہ نہیں. تو چھوٹی سی بوٹیوں کو بچانے کے لیے اور گوشت کو بچانے کے لیے چیل کوبوں سے ان کی ہم حفاظت کرتے ہیں, اور عورتوں کو بچانے کے لیے بری نظروں سے اور برے لوگوں سے ان کی کوئی حفاظت نہیں. اس میں تو ہماری ہی ماں بہنوں کی عزت پوشیدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اس پردے کی وجہ سے اس عورت کا احترام ہوتا ہے, اور جو عورتیں ایسی ہوتی ہیں تو کوئی ان کو ماں بہن سمجھ کے کوئی نہیں دیکھتا ہے, بتا دو, چاہے کسی کو بات اچھی لگ رہی ہے بری, لیکن جب کوئی پردہ نہیں کرتا تو جن کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں بازار میں نکلتی ہیں تو انہیں پورے ماں بہن سمجھ کے نہیں دیکھتا کہ میری بہن جا رہی ہے ماں جا رہی ہے. اور پردے کے ساتھ اگر بشر دیکھے صحیح پردہ ہو, پردہ صحیح پردہ ہو, آج کے پردے میں بھی زردہ ہے, اس لیے اگر پردہ واقعہ تھا شریع احکام کے پیچھے نظر ہو, اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی وجہ سے ہو, تو اس پردے کی وجہ سے لوگوں کے قلوب میں بھی اللہ تعالیٰ عزت اور احترام کا جذبہ پیدا فرما ہے. لیکن صحیح پردہ ہو تو پھر ان شاء اللہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال شریعت اسلامیہ نے تو جب امیر بنا دیا, امیر بنانے کا مطلب بہرحال وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں تصور ہے. ہمارے یہاں تو سید القوم خامد ہوں میں, قوم کا سردار خامد ہوتا ہے, یعنی خامد کو بالا دستی حاصل تو ہوتی ہے, لیکن اسلام کہتا ہے کہ سید القوم خادم ہوں, قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے. تو یہ تصور ہے اسلام میں, اس کو مثال سے سمجھ لیں. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد مولانا اعجاز علی صاحب بڑے ادب کے استاد تھے, ان کے ساتھ غالباً کچھ طرح سفر پر روانہ ہوئے, تو استاد صاحب نے کہا کہ میں سننا یہ ہے کہ جب سفر کرے آدمی تو کسی کو امیر بنا دے, اس لیے کسی کو اپنا امیر چن لو. حضرت صاحب نے فرمایا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے آپ ہمارے استاد ہیں, امیر تو بنا بنا ہے. کہاں کون, کہاں کے آپ؟ آپ ہمارے علی ہیں سفر سے. کہا کہ دیکھ لو امیر تو بنا رہے ہو لیکن بات ماننی پڑے گی. کہا کہ امیر بنائی اسی لیے کہ آپ کے حکم مانیں گے. کہا کہ ٹھیک. اب جب ٹرین آئی سامان اٹھانے کا موقع ہے تو جلدی سے کچھ سامان ساتھ میں کچھ ساتھ میں کچھ سر پہ رکھا اور سر پڑے. تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں, کیا ہم کس لیے ہیں؟ کہا کہ خاموشی سے چلو, جب امیر بنائے تو میری بات ماننی پڑے گی. میں نے تمہیں یہ کہا تھا یہ تو امیر مت بناؤ اور امیر بنائے تو بات مانو. بہت فرماتے ہیں کہ سارا سفر میں امیر بنانا قیامت ہو گیا. جتنے مشکل کام ہوتے تھے وہ خود کرتے تھے, آسان آسان کام ہمارے ذمہ میں ڈالتے تھے. تم یہ کرو. حقیقت یہی ہے جن میاں بیویوں میں آپس میں محبت ہوتی ہے, کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی سے سخت کام نہیں کرا, بلکہ اپنے جتنے بھی سخت کام ہوتے ہیں وہ اپنے حصے میں لے لیتا ہے. کہیں سفر میں جا رہا ہے سوٹ کے نظر کے, وہ اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے تو یہ بھی تو انتظام میں ہے کہ بڑے سوٹ کے اپنے اوپر اٹھا لیے یا اس کے لیے پوری کر لیا. یا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی عورت در سوٹ کے لے کے جا رہی ہو, دیکھا ہے کبھی آج تک؟ دیہاتوں میں تو شاید آپ کو کچھ نظر آ جائے کہ وہاں پر جو گٹھا لے کے سر پہ بچاری جا رہی ہوتی ہے, لیکن یہاں شہروں میں تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اور وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. جب فصل کٹنے کا زمانہ آتا ہے تو کیا مرد کیا عورت کیا بچے کیا بوڑھے کیا جوان سب نکل جاتے ہیں, وہ خوشی کا عالم ہوتا ہے, ان کا میلے کا زمانہ ہوتا ہے جیسا ہماری فصل کٹ رہی. لیکن یہاں کا معاملہ یہی ہے کہ جو سخت کام ہوتے ہیں عام طور پر مرد اس کو برداشت کرتا ہے اور اپنے ذمہ لے لیتا ہے. تو اسلام میں امیر کا تصور یہ ہے. تو اگر مرد امیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظام وہ کرے گا اور فیصلے وہ کرے گا, ہم اس کے مطابق چلتے نہیں. اس کا مطلب بہرحال یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور غلام ہے یا قریب ہے, جو مرد نے حکم دے دیا جائز اور ناجائز ماننا اس پر ضروری ہے, ایسا نہیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ آیت تو خوب یاد رہتی ہے حضرت جان بخوان عالم کا, لیکن قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے. ایک جگہ شاید فرمایا تو من آیات ہی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. یہ قرآن کی آیت ہے. وہ صرف وہی آیت ایک تلاوت نہ کرے, اپنے بلکہ ان آیات کو بھی دیکھے کہ اللہ رب العزت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے, نشانی ہے قدرت کی. یہ کیا ان خلق لکم ازواجا من انفسکم, تمہیں میں سے یعنی حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا, لیکن یوں یہ تسکنو الیہا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. گھر سے عورت کو نکال دو سکون ختم ہو جائے. نیک عورت, نیک عورت بھائی سے بچے سکون ہے, لیکن بعض خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں, لیکن لازم بات ہے کہ حکم تو اکثریت پر لگتا ہے, لیکن اکثر حکم الکل کہ عمومی طور پر یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وجہ سکون بنایا ہے خاتون کو. وہ من آیات ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا اور وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور تمہارے درمیان اللہ رب العزت محبت پیدا فرمائے. یہ محبت بھی اللہ نے رکھی. نکاح سے پہلے اگر پتہ نہ ہو تو کتنی عورتیں ہیں, کوئی بیچاری ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بیمار ہو گئی, کوئی مر گئی, لیکن کیا ہر عورت کے مرنے پر ہم رونے لگتے ہیں؟ لیکن اگر اپنی جس عورت سے ہماری نسبت ٹھہر گئی, اگر خدا نے کرے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ خدا نے کرے کو حادثہ میں جا دیا, تو کتنا سجمہ ہوتا ہے؟ یہ صرف نسبت قائم ہو جانے سے. اللہ رب العزت نے جس کو بیوی بنا دیا اس کا اس کی قدر کرنا اور اس کے حقوق کی نگہداری کرنا یہ مرد کا کام. اسی طریقے سے کچھ حقوق اور عورت کے ذمے بھی اللہ نے رکھے کہ تجھے بھی شوہر کا حق ادا کرنا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ماننی ہے عورت کو کہ اللہ رب العزت نے اس کو ہمارا منتظم بنایا, اور وجہ اس کی ظاہر ہے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت جو قوت جو طاقت مرد کو دی ہے وہ عورت کو نہیں, اور جو صلاحیت اللہ نے عورت میں رکھی ہے مرد میں نہیں. اس لیے اپنے طریقہ کار میں ہر ایک کی اہمیت, جو کام تخلیق آدم اور تخلیق انسان یہ اللہ نے عورت کو دیا یہ شعبہ، اس اعتبار سے اس کی اہمیت کیا کم کر دے گی، یعنی سب سے کٹھن اور مشکل کام اللہ نے اس سے نبوت کر دیے، تو یہ اہمیت کم نہیں ہوتی، یہ ہماری سوچیں اور پروپیگنڈا ہے کہ صاحب مردوں کی عبادت اچھی اس زمانے میں قائم کر دی، تو ایسا مزید نہیں ہے. جن لوگ جو لوگ اصل میں عورت کو اپنے تسکین کا ذریعہ بناتے ہیں اور مطلب برادری کا ذریعہ بناتے ہیں، اصل میں ان لوگوں نے یہ سب چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں تاکہ ان کے کام نکلتے ہیں. اگر سارے مرد جو اپنی عورتوں کو پردہ کرا دیں تو ان کی آنکھیں کہاں سے جو ہے وہ سیکھیں، ان کی آنکھوں کو کہاں سے جو ہے وہ سکون آئے گا، اور ان کی بے قراری کو کہاں سے قرار آئے گا. چونکہ اپنے مطلب کے لیے سب کچھ انہوں نے یہ کر رکھا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو آفس میں بھی یہ لذت چاہیے، ان کو گھر میں بھی یہ لذت چاہیے، ان کو بازاروں میں بھی یہ لذت چاہیے، وہ جہاں چاہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح بے حیائی ہو. اللہ نے بھی کہہ دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اللہ نے بھی رابطہ بنا دیا الخبیثات للخبیثین اور خبیثون للخبیثات. خبیث مرد عام طور پر خبیث عورتوں کو ملتے ہیں اور خبیث عورتیں عام طور پر خبیث مردوں کو ملتی ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں کہ گو دو ملی گو جدھر نہیں ہو ادھر نہیں ہو، گو سے گو ملی جیسی ہو ویسی ہو، اور اس کو اور بھی کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے، اور بعض کہتے ہیں کہ جیسا منہ ویسے تھپڑ، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے، روح اگر گندی ہے تو فرشتے بھی ایسے ہی آئیں گے بھائی، جو اگر روح خراب ہوگی تو فرشتے کو عذاب دینے والے آئیں گے. کسی نے کہا کہ وہ اگر کتے پالتا ہے آدمی یہ تصویر رکھتا ہے تو فرشتے جو ہے گھر میں داخل نہیں ہوتے، تو ایک نے کہا کہ بھائی آئندہ تو میں جو کتے پالوں گا تاکہ فرشتے تو نہ آئے، کم سے کم جان نکالنے کے لیے تو نہیں آئیں گے. آئیں گے تو صحیح، لیکن وہ آئیں گے جو کتے کی جان نکالتے، ایسا نہیں ہے کہ نہ آئے، فرشتے آئیں گے کتے کی تو کوئی جان نکالتا ہی کہ نہیں، جو فرشتے کتے کی جان نکالتے وہ نکال دیں گے، اس لیے بچت نہیں ہے. بہرحال بھائی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مرد اور عورت دونوں کے حقوق رکھے ہیں، دونوں کے فرائض بیان کر دیے. اگر آدمی اپنے اپنے صحیح طریقے پر چلتا رہے اور ہر آدمی اس کی فکر کرے کہ حق وصول کرنے کی بجائے جو حق میرے ذمے ہے وہ میں ادا کروں، ہر ایک اگر اس فکر میں لگ جائے تو گاڑی چل پڑی پھر نہیں رکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا طریقہ اختیار کیا، آپ کی کیا سنت، ان شاء اللہ اس کو آئندہ جانے کا تو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں چھپا دے، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لیجیے، چھپا لیجیے. اے اللہ ہماری پردہپوشیاں فرمائیے، یا اللہ ہماری پرداپوشیاں فرما، ہماری پردرشن فرما، دنیا بھی دنیا میں بھی رسوائیوں سے بچا، آخرت میں بھی رسوائیوں سے بچا. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. یا اللہ اپنے نام لینے کی لذت عطا فرما، نام لینے کی اے اللہ چاشنی عطا فرما دے. یا اللہ اپنی ذات کی محبت عطا فرما دے. یا اللہ بڑے کمزور ہیں، اے اللہ بڑے کوتاہیاں کرنے والے ہیں، اپنا فضل فرما دے، اپنا فرما دے. اے اللہ دائمی طور پر اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری پیشانیوں کو اے اللہ اپنے آنکھیں چھپا دیجیے، اے اللہ ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر اپنے آنکھیں چھپا دیجیے، اے اللہ ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر اپنے اللہ آگے چھکا دیجیے. اے اللہ اپنا محبوب بندہ ہمیں بنا دے، اپنے نیک اور منتقی بندوں میں ہمارا شمار فرما. اے اللہ اپنے نیک اور منتقی بندوں میں ہمارا شمار. یا اللہ اپنے فضل فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن جنازك محرومين، ولا عن جنابك محرومين اللهم لا تردنا خارجين ولا عن جنابك محرومين اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره لي وما كان لخلقك فتحمل عني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب البيت العتيق يا رب البيت العتيق يا رب البيت العتيق أرزق رقابنا من النار أرزق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وأحفادنا عن النار اللهم يا رب البيت العتيق أرزق رقابنا من النار اللهم يا رب البيت العتيق أرزق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو خير وعمل فنعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو خير وعمل فرمائیے جن کے ہم ہیں اچھے وہ معاملے فرما لیجیے جن کے آپ ہیں آپ ستار ہے وفار ہے رحمان ہے رحیم ہے رزاق ہے اللہ عطا فرمانے والے وفار ہے دینے والے اللہ سے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائیے اللہ سے عطا فرماتے جائیے محروم نہ فرمائیے اپنے گھر کی بارش فرما دیجیے رحم فرما دیجیے اللہ یا آپ ہی کا کام ہے کہ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ جس نے اپنا نام لینے کی توفیق دی ہے اللہ محروم نہ فرمائیے اللہ محروم نہ فرمائیے اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرماتے ہیں اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرماتے ہیں اللہ فضل و کرم سے اللہ ہم کو بہت کمزور آئے ہیں ہر کام میں اللہ لذت آتی ہے مزہ آتا ہے تو کرتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں اے اللہ اپنے نام لینے کی لذت عطا فرما دے مزہ عطا فرما دے اے اللہ عبادت کی بے لذت عطا فرما دے مزہ عطا فرما دے اے اللہ دل ہمارا لگ جائے یا اللہ تیرے ہاتھ میں اے اللہ جیسے چاہے اس کو بدل دے یا اللہ اے اللہ مسلط فرما دے یا اللہ ہماری بیٹاکیوں کو اپنے آگے جھکا دے اے اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ نے اپنا ہی بنا کر رکھا اللہ اے اللہ نفل فرما دے کرم فرما دے اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو کر کر دیکھیے نظر نہ فرمائیے اے اللہ اپنی کتاری اور وفاری کی طرح نظر فرماتے رہیے اے اللہ کرم نوازی ہے آپ کی اے اللہ آپ نے سے نام لینے کی توفیق دی ہے اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں میں کھٹک بنا دیجیے اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں میں کھٹک بنا دیجیے اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کو گھنٹر بنا دیجیے آپ ہے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد عطا فرما دیجیے اے اللہ فضل فرمائیے کرم فرما دیجیے اے اللہ فضل فرما دیجیے کرم فرما دیجیے جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے میں پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے انہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما دے حافظ اور خیر والے رشتے عطا فرما دے یا اللہ جو بچیاں اپنی گھروں کی ہو گئی انہیں وہاں کا سکون اور اطمینان عطا فرما دے وہاں کی خوشی عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ مرد اور عورتوں کے معاملات کو دور فرما دے اے اللہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اللہ اسی طرح بعض خواتین کے بھی فون آتے ہیں اے اللہ اپنے گھروں میں وہ بعض حالات کی وجہ سے پریشان ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سکون عطا فرما دے یا اللہ سکون عطا فرما دے آگے فرما دے سب کچھ اپیکشا کو فتنوں سے بچا دے کیا ہوا آپ فضل فرما دیجیے کل ایک بچہ کنویں میں ڈوب کر چار دنیا روشن ہو گیا اس کے لیے دعا فرمائیے اس کے ماں باپ کے لیے وجہ سکون بن جائے ماں باپ کو خبر و خبر تار آ جائے کیا ہوا آپ فضل و کرم سے اس بچے کی مقرر فرما دیجیے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اس بچے کو ذخیرہ آخرت بنا دیجیے والدین کے لیے اسی طرح ہمارے مسجد کے نمازی ان کا رنیا کا آپریشن ہوا ہے دعا فرمائے اے اللہ جلد از جلد صحتیاب فرما دیجیے اے اللہ جلد از جلد صحتیاب فرما دیجیے اور ہمارے دوست احباب میں جن جن دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے سب اے اللہ سب حاجتوں کو ہماری پورا فرما دیجیے ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے خیر اور آپ کے سمے نصیب فرما دیجیے، اللہ فرما دیجیے اللہ کرے ان کے حالات عجیب سے عجیب طرح سے چلے جا رہے ہیں، اپنے سب و کرم سے بہتر فرما دیجیے اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما دے، اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما دے، دیکھیے اللہ رحم فرما دیجیے، میرا شبہ آپ ہی کا کرم ہے جو آج تک کی ملک چل رہا ہے، ہم نے تو قدر نہیں چھوڑی ہے تباہ و برباد کرنے میں، اے اللہ آئندہ بھی کرم فرماتے رہیے، کرم فرماتے رہیے اے اللہ، نیک اور اچھے قرآن عطا فرما دے، اے اللہ اچھے اور نیک اور قرآن عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دیجیے، پورے عالم اسلام کو اے اللہ، اے اللہ پورے عالم اسلام کو سکون عطا فرما دیجیے، اے اللہ افغانستان میں اسی طرح فلسطین میں اور دیگر ممالک اسلامیہ میں جو پریشانیاں اور بےچینیاں ہیں، یا اللہ مخلوق پیشین اور پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سکون چین عطا فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، اللہ کفار کو اوپر ہدایت عطا فرما دے، ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے، اللہ ذلیل و رسوا فرما دے، خائب و خاطر فرما دے، تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ کو اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، اللہ ہماری بردپوشیاں فرمائیے، اللہ آپ کی زندگ بردپوشیاں فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے متعلق جب تک زندہ رہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وعلینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین.